بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فاتحہ. الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر جن چیزوں کو فضیلت قرار دیا ہے ان میں ایک بہت واضح عنصر علم ہے. خدا تعالیٰ نے علم کو فضیلت قرار دیا ہے اور متعدد آیات کریمہ حدیث شریفہ علم کی فضیلت کے اوپر ہمارے پاس موجود ہیں. ظاہر یہ بات بہت واضح ہے لیکن اس کے باوجود شاید یہ بات واضح نہیں ہے کہ ہم علم کسے کہتے ہیں اور علم کا اثر کیا ہونا چاہیے. خود خدا تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر یہودیوں کی مذمت فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں کو اپنے اوپر بوجھ کی طرح لاد دیا. ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں, یہودیوں نے کتابیں پڑھی تھیں, ان کتابوں کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے. بس خدا نمتال نے یہودیوں کو جو گدھے سے تعبیر کیا یحمل اسوارا کم اصل الحمار یحمل اسوارا, یہ ان گدھوں کی طرح ہے جن کی طرح اوپر کتابیں لاتی ہیں, اس وجہ سے نہیں کہا کہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی تھیں. انہوں نے کتابیں پڑھی تھیں لیکن کتابوں کو پڑھنے کے باوجود حق کی پیروی کے لیے نہیں پڑھی تھیں, اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پڑھی تھیں. اس کا مطلب ہے ہر وہ شخص کے جو علم حاصل کرے اپنے کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی مثال یہی مثال ہے. اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے, اس نے نفس پرستی دکھائی ہے, اس نے اس جانور کی طرح اپنی زندگی گزار دی. خدا تعالیٰ اس کے لیے بھی یہی کہہ رہے یحمل اسفار, اس نے کتابوں کا بوجھ لاد دیا اپنے اوپر. ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کو جو اس سختی کے ساتھ یاد کیا اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہوں گے, اور کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, اور ہم میں سے ہر وہ شخص خدا نہ کرے نعوذ باللہ پوٹینشلی اس کے اندر شامل ہے جو کوئی کتاب پڑھے اس پر عمل نہ کرے, جانتا ہو پوچھتا ہو لیکن عمل نہ کرے, وہ بھی اس مثال کے اندر شامل ہو جائے. بس ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ علم کا بوجھ اپنے اوپر لادتے رہیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے سوال کا سبب بنے گا. اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو علم کوئی فائدہ نہیں دے گا, صرف سوال بڑھا دے گا. لہذا خدا نختار کی سخت ترین تعبیر ہمارے پاس موجود ہے. بس مفید علم کون سا ہے؟ مفید علم وہ ہے کہ جو اثر دے. کیا اثر دے؟ علم کا بہت بڑا اثر یہ ہے کہ حقیقت کو آشکار کرے, حقیقت کو آشکار کرے. یہ جتنے مسائل ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں معاشرے کے اندر, اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے. نہ جہالت اس بات کی کہ انہوں نے میٹرک نہیں کیا ہوا یا انہوں نے مثال کے طور پر ماسٹرز نہیں کیا ہوا, جہالت اس بات کی کہ حقائق سے غافل ہیں, چاہے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا. حتیٰ وہ شخص جو انتہائی زیادہ تعلیم یافتہ ہے لیکن حقیقت سے غافل ہے, حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا, وہ جاہل ہے, جاہل سے بدتر ہے. اور یہ سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں. ہم نے اپنے اس موضوع کے سلسلے میں, اور کسی نے اچھا ذکر کیا کہ موضوع کی تکرار ہو جائے, ہمارا موضوع ہے کامیابی اور کمال قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کامیابی اور کمال, اور پہلے سیشن میں ہم نے اس کے اوپر اصرار کیا کہ کامیابی کس عنوان سے, کمال کس عنوان سے. کامیابی انسان کی زندگی کا وہ پہلو ہے جس کا تعلق مادیات سے زیادہ تر, اور کمال انسان کی کامیابی کا وہ پہلو ہے کہ جس کا تعلق اس کی روحانیات سے, اس کے الہی عنصر سے. اور اس کو ہم نے ڈسٹنگوش اس لیے کیا کہ یہ وہ فتنہ ہے جو معاشرے میں رائج ہے. لوگ تشخیص نہیں دے پا رہے کس کو کمال کہیں, کس کو کامیابی کہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ان تین دنوں کے اندر ایک بنیاد بن جائے جس بنیاد پر ہم مختلف قسم کی کامیابیوں اور اس کے مقابلے میں حاصل ہونے والے کمالات کی تشریح کر سکیں. ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ تو کامیابی ہے اور وہ کمال ہے. اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے تمام توانائیوں کو بروئے کار لائے. صرف مادی توانائی کو کیوں بروئے کار لائے؟ ایک آدمی جو باڈی بلڈر ہے, اس نے اپنے وجود کی بعض مادی توانائیوں کو استعمال کر لیا ہے. ایک آدمی جو اچھا ایتھلیٹ ہے, اس نے اپنے مادی وجود کی بعض توانائیوں کو استعمال کر لیا ہے, لیکن اس نے بہت کم توانائی کو استعمال کیا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی انسان دنیا کی مہنگی ترین گاڑی خریدے اور اس میں رات کو سویا کرے. گاڑی سونے کے لیے نہیں ہے, اتنی مہنگی گاڑی خرید کر اس میں صرف رات کو وقت گزارنا, یہ تو بے فائدہ ہے. آپ کو خدا نمتال نے اپنی روح میں سے دیا ہے, جو خود خدا نمتال ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, الہی روح کو لے کر انسان 6 فٹ کے بدن کو پالتا رہے جبکہ الہی روح اس کے اندر ہے. یہ کیا کمال ہے؟ یہ تو نقص ہی نقص ہے کہ ایک طرف سے الہی روح تھی اور ایک طرف سے جسمانی بدن, اور اس نے جسمانی بدن کے اوپر تو اتنی محنت کر لی لیکن الہی روح کے اوپر کوئی محنت نہیں کی. اسی طریقے سے چھوٹی سی ایک زندگی ہے 50-60 سال کی اس دنیا کے اندر, اس کے لیے تو اتنا مرے, اور لاکھوں سال کی ابدی زندگی اس کے لیے کچھ نہ کرے. یہ تو عقل نہیں ہے اصلا, بیوقوفی کی سوا کچھ نہیں ہے یہ. کہ مثال کے طور پر مجھے ایک جگہ پر جہاں پر صرف 1-2 گھنٹے کے لیے رہنا ہے, مثال کے طور پر کوئی ٹرانزٹ لانچ, آپ کسی سفر کے لیے تیاری کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ ہے, آپ ایک لانچ کے اندر بیٹھے ہیں مشکل سے 1.5-2 گھنٹے کے لیے. اس کو بنانے پر زندگی کے سارے وسائل لگا دے, اور جہاں جا کر 10 سال رہنا ہے اس کو اکیلا چھوڑ دے, کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن بدقسمتی سے شیطان کا فریب کچھ ایسا ہے کہ لوگ اس بیوقوفی میں مبتلا ہیں, اور صرف جاہل مبتلا نہیں ہیں, پڑھے لکھے مبتلا ہیں, اس کے اندر نہیں پہچان پا رہے. اب ہماری کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا معاشرے کی تعمیر آسان کام نہیں ہے. معاشرے کے اندر نقص دیر سے آتے ہیں, اس کی تعمیر بھی دیر سے ہوتی ہے, بہت محنت کرنی پڑے گی. محنت جو کرنی پڑے گی وہ یہ کہ بنیادوں کو حل کرنا پڑے گا. ہم بنیاد میں جا کر دیکھیں اصل مشکل کہاں سے ایجاد ہوئی ہے. تو ہم نے کل اس سلسلے میں ایک نقطے کی طرف توجہ حاصل کی, اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک فطری خواہش ہے, اس کو عزت چاہیے, اس کو احترام چاہیے, اس کو شیطان ایک غلط رنگ دیتا ہے, اس کو جاہ طلب بنا دیتا ہے, اس کو فرعونیت میں مبتلا کر دیتا ہے. بدقسمتی یہ رہتی ہے کہ شیطان کا دھوکہ اتنا شدید ہے کہ جو شخص اپنی ذات میں فرعون بنا ہوتا ہے وہ اس بات پہ مطمئن رہتا ہے کہ میں فرعون نہیں ہوں چونکہ میں مصر کا حاکم نہیں ہوں. کیا کیا فرعون بننے کے لیے مصر کی حکومت ضروری ہے؟ کیا فرعون بننے کے لیے کسی جگہ کا حاکم ہونا ضروری ہے؟ نہیں. ممکن ہے ایک آدمی 30 آدمیوں کے اوپر فرعون بنا ہوا ہو, ممکن ہے ایک آدمی اپنے گھر کے 5 افراد کے اوپر فرعون بنا ہوا ہو, اپنے خاندان کے 5 افراد پہ فرعون بنا ہوا ہو, ممکن ہے اکیلا ہو فرعون ہو, سب ممکن ہے. بس فرعونیت ایک ایسی حالت ہے جو کسی بھی شخص کے اندر تکبر کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے. اس کا کچھ انالیسس ہم نے کل کیا تھا, آج اس کی مزید تشریح کرتے ہیں. چونکہ یہ مشکل وہ مشکل ہے جس نے ہماری قومی تمام تر مفادات کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کوئی قوم انتشار کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی, کوئی قوم انتشار کے ساتھ آگے نہیں بڑھتی. انتشار سے صرف دشمن کے مفادات حاصل ہوتے ہیں, دوستوں کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں. یہ انتشار ہمیں کھوکھلا کر چکا ہے, ہر معاملے کے اندر ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں اس انتشار کی وجہ سے. خوش قسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ بیماری ہے, بدقسمتی سے کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے, اور انتہائی بدقسمتی کے ساتھ شاذ و نادر کوئی اس کے اوپر محنت کر رہا ہے. تو اب ہمیں جو کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ جہاں سے یہ بیماری آئی ہے اس کی بنیاد پہ جا کر مشکل کو حل کرنا ہوگا. اگر ہم اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ شروع ہوگا میرے جیسے بولنے والے سے, اس مجلس کے جیسے انتظام کرنے والے سے, اور آپ لوگوں کے جیسے سامعین سے, اگر ہم کسی طریقے سے ان 3 عناصر کو لے کر چل پڑے اور شروع کر گئے, تو ہم معاشرے کے اندر کم از کم کام یہ کریں گے کہ اچھائیوں کے جزیرے بنا لیں گے, چھوٹے چھوٹے جزیرے اچھائیوں کے. ایک دفعہ سوسائٹی اچھی ہوتی ہے, جزیرہ برائی کا ہوتا ہے. ایک دفعہ سوسائٹی بری ہوتی ہے تو جزیرے اچھائی کے بنانے پڑتے ہیں, تاکہ وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ڈوبے نہیں, وہ کسی جزیرے پہ جا کر تھوڑی دیر کے لیے قیام کریں, پھر محنت کریں, کم از کم کام یہ کریں. اگر معاشرے سے نہیں لڑ سکتے تو کم سے کم سوسائٹی کے اندر اچھائی کے اتنے پیس بنا لیں, چھوٹے چھوٹے جزیرے بنا لیں, تاکہ لوگ کم سے کم ان جزیروں پہ آ کر سانس لے لیں, لڑنے کی طاقت دوبارہ حاصل کریں. اگر اللہ نے چاہا تو ایک موقع پر یہ جزیرے اتنے پھیل جائیں گے کہ وہ برائی ختم ہو جائے گی اور یہی غالب آ جائیں گے. جب تک نہیں آتے یہ جدوجہد کرنی پڑے گی, ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا. ایک اکیلا آدمی معاشرے کی اجتماعی برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی کا جگر چاہیے ہوتا ہے اکیلے آدمی کے لیے. انبیاء کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ جو اکیلے کھڑے ہو کر وہ برائی کا مقابلہ کرے. ہم لوگ اتنے طاقتور نہیں ہیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی خاطر بھی کہ ہم کمزور ہیں, اور اس کی خاطر بھی کہ معاشرے کی تبدیلی اکیلے افراد سے نہیں آتی ہے, وہ مل کر کام کرنے سے ہی آتی ہے. ہم ملیں, اور ملنے میں رکاوٹ یہ مصیبت ہے کہ ہم ملنے کو تیار نہیں ہوتے جب تک جاہ طلبی ختم نہ ہو. تو ہمیں ہر صورت میں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا, اور جتنا دیر لگاتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا انتشار پھیلے گا, واپس آنا مشکل ہوتا چلا جائے گا, ہمارے زیادہ سے زیادہ مفادات خطرے میں پڑیں گے. اب اس کو واپس آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں, اس کے اوپر مزید تشریح جو ممکن ہے ہمارے حد تک وہ عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مسلسل آپ کی خدمت میں اصرار کر رہا ہوں کہ برائی کا کوئی نہ کوئی محور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے. شیطان ہر جگہ محنت نہیں کر سکتا. شیطان کیوں معصومین پہ محنت نہیں کرتا؟ اس کو پتہ ہے وہاں اس کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے. کبھی نہ کبھی کوشش کرتا رہے گا, امام کے مقابلے پر جدوجہد کرے گا, طاقت دکھائے گا. اس کو معلوم ہے یہاں پہ ناکامی ہونی ہے. وہ جتنی محنت کرے گا امام معصوم کے اطراف میں موجود غیر معصوم لوگوں پہ محنت کرے گا, ان کو ہٹائے گا محور سے. اس کو ایک گراؤنڈ چاہیے. ہم اور آپ شیطان کی زد میں ہیں, اور گراؤنڈ ہم شیطان کو دیتے ہیں جس پر آ کے وہ حملہ کرے گا. وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ گراؤنڈ یہ جاہ طلبی ہے. اگر میرے اور آپ کے اندر جاہ طلبی نہ ہو, طاقت کی ایک طلب نہ ہو, مصنوعی احترام حاصل کرنے کی خواہش نہ ہو, تو شیطان یہ حملہ نہیں کر سکے گا, پھر کوئی اور حملہ کرے گا, یہاں سے نہیں آ سکتا. اچھا, کسی انسان کے اندر, اب میں اور اس کو کل کے مقابلے میں اور تھوڑا سا گہرائی میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں, کسی انسان کے اندر یہ طاقت کی طلب ہوتی کیوں ہے؟ ہم نے اثرات دیکھ لیے, طاقت کی طلب کرنے کے اثرات کیا ہیں؟ انتشار ہی انتشار ہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے، کچھ دیر جمع ہوتے ہیں پھر متفرق ہو جاتے ہیں۔ یہ طلب آتی کیوں ہے؟ عرض کیا، ایک تو فطری خواہش ہے، احترام چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ جو شیطانی خواہش ہے جاہ طلبی، اس کا ایک گراؤنڈ ہے، وہ کیا ہے؟ حقیقت سے غفلت ہے۔ ایک جملے میں عرض کروں، توحید کمزور ہے، خدا کو نہیں مانتے۔ اگر خدا کو مانتے ہوتے، اگر خدا کو پہچانتے ہوتے، اس دنیا کو جانتے ہوتے، اس دنیا کو پہچانتے ہوتے، اپنے آپ کو جانتے ہوتے، پہچانتے ہوتے، کبھی بھی طاقت کی خواہش نہ کرتے۔ ہم تین موضوعات کو اگر صحیح کر لیں، تین موضوعات کے بارے میں اپنے علم کو صحیح کر لیں، تو ہم ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ کل جب ہم نے عرائض پیش کیے تو کچھ دوست احباب نے ہم سے کہا کہ اس پر کچھ کتابیں بتائیں تاکہ اس کے اوپر کچھ مطالعہ کیا جا سکے۔ میں بنیاد عرض کر دیتا ہوں، ایک دو کتابیں بھی عرض کر دوں گا۔ بنیاد کہاں ہے؟ جہاں پر ہم مقابلہ کریں تو ہمیں اس سے نجات ملتی ہے۔ ہمیشہ کسی بھی گناہ کی جڑ کو ڈھونڈنا ہے، عقیدے کی کمزوری میں دیکھیے گا۔ کوئی عقیدہ کمزور ہے، اگر کسی میں عقیدے میں کمزوری نہ ہو، کوئی گناہ نہیں آ سکتا۔ کس عقیدے میں کمزوری؟ اس گناہ میں کون سا عقیدہ کمزور ہے؟ میں نے عرض کیا، تین حقائق اگر واضح ہوں، انسان گناہ نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو پہچانتا ہو، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، دنیا کو جانتا ہو، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، آیا اس میں بقا ہے یا اس میں فنا ہے۔ اگر یہ فانی ہے تو باقی خدا نے کون سی دنیا باقی رکھی ہے؟ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا باقی ہو، اس کی مخلوقات فانی ہو۔ وہ باقی خدا مخلوقات کو بھی بقا دیتا ہے، ورنہ کوئی ایسا وقت آئے گا جب وہ فیاض نہیں رہے گا۔ اس کی فیاضیت میں ابدیت ہے، ازلیت ہے، لہذا کوئی وقت ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو اور مخلوق نہ ہو۔ وہ ہمیشہ مخلوق رکھے گا، ہمیشہ ان کو فیض دیتا رہے گا۔ اور یہ باقی نہیں ہے، یہ قطعاً فانی ہے۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے جس سے نظر آتا ہو کہ یہ دنیا باقی ہے، یہ فانی ہے۔ نہ یہ ازلی ہے، نہ یہ ابدی ہے۔ آپ اس دنیا کے بارے میں جانتے ہیں؟ مثلاً اس کو بنے میں کتنا عرصہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں؟ آج کی اسٹڈیز بتاتی ہیں سولر سسٹم کو ہمارے بنے ہوئے زیادہ سے زیادہ 5 ارب سال ہوئے ہیں۔ اس پوری کائنات کو، ساری گیلیکسیز وغیرہ کے ہمراہ بنے ہوئے 15 ارب سال سے زیادہ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے ازلی نہیں ہے۔ کیا اس میں توانائی ہے کہ یہ ابدی رہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ اس سولر سسٹم کو یقیناً فنا ہے، اس زمین کو جس پر ہم بیٹھے ہیں یقیناً فنا ہے، جس کائنات میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یقیناً فنا ہے۔ تو وہ جو ازلی اور ابدی خدا ہے، یہ اس کی فانی مخلوق ہے، تو باقی مخلوق کہاں پر ہے؟ وہ باقی دنیا کہاں ہے؟ کیوں نہیں پوچھے انسان اپنے آپ سے؟ اور یہ میں عرض کرتا چلوں، ہم لوگ جو دو حصوں پر مشتمل ہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، ہم لوگ دو حصوں پر مشتمل ہیں۔ ہمارا یہ وجود باقی ہے، لیکن ہم فانی نہیں ہیں، ہم لوگ بقا کے لیے بنے ہیں۔ یہ فانی ہے، یہ مر جائے گا۔ یہ کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کہ میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی عمر 30 سال ہے مثلا، میری زیادہ ہے، کسی کی کم، کسی سے زیادہ، یہ سب کے سب فانی ہے۔ تو باقی کہاں پر ہے پھر؟ کہاں پر بقا ہے پھر؟ کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم پھر فانی دنیا میں مریں گے نہیں۔ پھر جب اس کو خود سے موت آنی ہے تو مرنے والی کے پیچھے اتنی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم سب کو پتا ہے ہم نے یہاں پہ نہیں رکنا ہے، ہم سب کو پتا ہے ہم نے یہاں سے کہیں اور جانا ہے، تو اس کے اوپر مریں کیوں؟ اس کے اوپر جان کیوں دیں جب معلوم ہے یہاں رہنا ہی نہیں ہے؟ جس لانچ میں 1 گھنٹے رہنا ہے، وہاں گھر بنا کے کیا فائدہ ہے؟ رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ، قطعاً کہیں اور رہنا ہے، قطعاً کہیں اور رہنا ہے، تو پھر اس پہ جان کیوں دیں؟ اس 50 سال کی زندگی میں 1 لاکھ لوگ احترام کریں یا 5 لاکھ، فرق کیا پڑے گا؟ کیا ان 5 لاکھ نے باقی رہنا ہے؟ نہ میں نے رہنا ہے، نہ ان 5 لاکھ نے رہنا ہے، تو ان کے احترام سے مجھے کیا ملے گا پھر؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب کا سب فضول ہے اس اعتبار سے۔ تو اس پہ بلا وجہ محنت کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر آپ اس حقیقت کو دیکھنا شروع کر دیں کہ بھائی میں فانی ہوں اس مرحلے میں، یہ دنیا فانی ہے اس مرحلے میں، اس پہ رہنے والی ہر چیز فانی ہے، اس کی شہرت، اس کی دولت، اس کی طاقت، اس کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے، اور کچھ اور چیزیں جو قطعاً باقی ہیں، فانی پہ محنت کروں یا باقی پہ؟ باقی بھی محنت کروں گا تو فانی کے لیے کیوں مروں گا پھر؟ اصلا سوچوں گا ہی کیوں؟ میں ایک بچے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھوں اور وہ اپنے کھلونے کے لیے پلاننگ کر رہا ہو کہ مجھے 25 سال تک اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، تو میں اس سے کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا یہ کھلونا ہے، اس میں 25 سال تک باقی رہنے کی طاقت نہیں ہے، تم اس کو شو پیس میں بھی رکھو گے تو 25 سال نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا. تو جب ہمیں پتا ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے تو محنت کیوں کریں اس کے اوپر؟ ہاں اتنی محنت کریں گے جتنا خدا نے چاہا ہے، وہ کریں گے جو خدا نے چاہا ہے، کیونکہ خدا باقی ہے، اس کی جزا بھی باقی ہے، لیکن اس میں تو بقا نہیں ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، سب سے اہم خود خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں. فرض کریں میں خدا کی رضایت سے ہٹ کر آپ کو خوش کرنے کی کوشش کروں، کیا توحید کے اندر خدا کی مرضی کے خلاف میں اور آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں کیا؟ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں ہم خدا کی توحید کے معتقد ہیں، اس توحید کا ایک حصہ ہے کہ خدا نے متعال ہے جو جزا دے گا، خدا نے متعال ہے جو سزا دے گا. اس خدا کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کروں، یہ کچھ دے سکتے ہیں کیا؟ کیا دیں گے؟ یہ کچھ دے ہی نہیں سکتے، تو پھر ان کے پیچھے محنت کیوں کروں؟ اگر ہم ان باتوں کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں ہم بے نیاز ہو جائیں گے، ہم بے نیاز ہو جائیں گے. خدا نمتا بے نیاز ہے، ہمیں بے نیازی بھی پہنچانا چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہم بندوں کے سامنے محتاج ہوں، وہ بے نیاز کرنا چاہتا ہے. اور بے نیازی کا راستہ کیا ہے؟ اس بے نیاز کے سامنے سر جھکانا چاہیے. کیوں محتاجوں کے سامنے سر جھکائے انسان؟ تو تھوڑا سا غور کرنا شروع کر دیجئے، عقیدے کی درستی پر محنت کرنا شروع کر دیں، خود بخود مسائل حل ہوتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو شیطان جاہ طلبی کی خواہش میں مبتلا کرتا ہے اس کا ایک زمینہ ہے، وہ زمینہ یہ ہے کہ ہم عقائد سے غافل ہیں، عقائد میں کمزوری ہے، توحید کو نہیں پہچانتے، اس دنیا کی فنا کو نہیں پہچانتے، اپنے اس مادی وجود کے فنا کو نہیں پہچانتے، اس وجہ سے اس پہ محنت کرتے ہیں. اگر ان سب کو پہچانتے ہوتے تو جان لیتے کہ اس پر محنت کی ضرورت نہیں تھی. شیطان اس جہالت سے فائدہ اٹھا کر اور جس چیز کو ختم ہونا ہے اس کو بہت بزرگ کر دیتا ہے، بہت اہم کر دیتا ہے. ایک آیت کریمہ کی روشنی میں اس کی مزید تشریح عرض کروں گا. مجھے جملہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ آپ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، آگے والوں کے لیے جگہ کم پڑے گی، لیکن باہر سردی ہو رہی ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کوئی سردی میں نہ بیٹھا ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم اپنے اندر انتشار احساس کر رہے ہیں، انتشار کا سبب ہماری جاہ طلبی ہے، مقام حاصل کرنا، مصنوعی احترام. یہ مصنوعی احترام کی خواہش فطری نہیں ہے، فطری خواہش عزت اور احترام جو خدا دیتا ہے. شیطان نے ایک گراؤنڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس مصنوعی خواہش میں مبتلا کیا ہے. وہ گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے عقائد کمزور ہیں، ہم نے توحید پہ محنت نہیں کی ہے، ہم نے حقائق کو نہیں پہچانا ہے، اس لیے دنیا ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اب دیکھیے کس سوال کا میں کیا جواب دینے چاہ رہا ہوں، اور چونکہ آپ کے سامنے مقدمات طے کر لیے ہیں شاید آپ اس جواب کو قبول کریں گے، دوسرے لوگ قبول نہیں کریں گے. مثلا مجھ سے کوئی کہے پاکستان میں شیعت کے مستقبل کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں کہوں گا عقائد صحیح ہونے چاہیے، عقائد صحیح ہونے چاہیے. اچھا سننے والا فوراً کہے گا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ دنیا کے بے خبر ترین آدمی ہیں، ان کو نہیں پتہ امریکہ کیا سازشیں کر رہا ہے، ان کو نہیں پتہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ان کو نہیں پتہ ہمارے سامنے چیلنجز کیا ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ، یہ بیچارے مولوی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں عقائد کے اوپر کام ہونا چاہیے، بیچارے بے خبر آدمی ہیں. اب میں میرے پاس موقع ہو تو میں ان کو یہ بتاؤں کہ بے خبر نہیں ہوں, کچھ چیزوں سے خبر رکھتا ہوں, اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں. کچھ چیزوں کو سمجھ گیا ہے, ہم سمجھ گئے ہیں کہ قوم کا شیرازہ کن چیزوں سے بکھرتا ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ قوم کا شیرازہ کن چیزوں سے منتشر ہوتا ہے. اگر اس کو جمع کرنا ہے تو اتحاد چاہیے. اتحاد کے لیے نفس پرستی سے لڑنا پڑے گا. نفس پرستی سے لڑنے کے لیے عقائد کا مضبوط ہونا ضروری ہے. کھوکھلے عقائد کے اوپر اچھے اخلاق تعمیر نہیں ہوتے, برے اخلاق پر بافضیلت قوم نہیں بنتی ہے. بے فضیلت قوم سے کوئی بڑا کام نہیں لیا جا سکتا. ان سب کی بنیاد یہ عقائد اچھے ہونے چاہیے. اچھا, اگر عقائد اچھے ہوئے تو کیا ہوگا؟ چین صحیح ہو جائے گی, چین بالکل صحیح ہو جائے گی. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ نے باقاعدہ عقائد کہاں سے سیکھے؟ کہیں سے بھی نہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی باقاعدہ عقائد نہیں سیکھے. اچھا, عقائد سیکھنا کسے کہتے ہیں؟ آج جب یہ طے ہے کہ ہم بنیادوں تک جائیں تو اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے آپ, مشکل کیا ہو رہی ہے, ہر چیز کی اصلاح یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو, عقیدہ مضبوط ہو, عقیدہ اچھی بنیادوں پر ہو, اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عقائد سکھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. آپ نے کہاں عقائد سیکھے ہیں؟ آپ نے, مثال کے طور پر میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں 100 مجلسیں ہوتی ہوں گی تو 99 کے اندر عقائد کے اوپر توجہ نہیں ہوتی ہوگی. کون بحث کرے گا توحید کے مسائل سے؟ اور اگر توحید کے مسائل سے ہم لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں تو صرف فلسفے کے اظہار کے لیے, لوگوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے نہیں کرتے. ہم صرف فلسفیانہ چند اصطلاحات کا اظہار کرنے کے لیے توحید سے گفتگو کرتے ہیں, اور اس سے لوگوں کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہو پاتا. نتیجہ یہ کہ برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. تو ہماری جو ضرورت پڑے گی وہ یہ کہ ہمیں بنیادی طور پر اچھے عقائد کسی بھی مرحلے میں سیکھنے اور سکھانے پڑیں گے. اچھا, عقائد سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ عقائد سیکھے کیسے جاتے ہیں؟ اصلا یہ جملہ صحیح نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, عقائد سکھانے پڑیں گے, عقائد سیکھنے پڑیں گے, یہ صحیح نہیں ہے. اس کی تشریح میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. چونکہ مسامحتن ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے, لہذا میں نے آپ سے کہہ دیا ہے, ورنہ یہ صحیح نہیں ہے. میں بھی آپ کی خدمت میں تشریح عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عقائد کی کسی بھی کتاب کا آغاز اگر یوں ہو, ہم پانچ عقیدوں کے معتقد ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, میرے نزدیک یہ عقائد کی کتاب نہیں ہے, یہ اچھی عقائد کی کتاب نہیں ہے. عقائد کا سکھانا یہاں سے نہیں ہونا چاہیے. عقائد کیا ہیں؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, یہ سب کیا ہیں؟ یہ بالکل سائنٹیفک ریالٹیز ہیں, سائنسی حقائق کی طرح. اتفاقاً ہمارے یہاں سائنسی حقائق بھی رٹائے جاتے ہیں, ہمارے یہاں سائنسی حقائق بھی رٹائے جاتے ہیں. لہذا مجھے یاد ہے جب میں مثلا جس زمانے میں کالج میں ہوتا تھا تو ہمیں بہت کم فزکس کے, کیمسٹری کے لاز کی ریالٹی پر یقین ہوتا تھا. یقین وقین کچھ نہیں ہوتا تھا, رٹتے تھے, سیکھتے تھے, چونکہ پیپر دینا ہوتا تھا. بس ہمیں یقین نہیں تھا کہ بوائلز لا واقعاً کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک لا ہے جو پیپر میں آ سکتا ہے, لہذا اس کو پڑھنا پڑے گا اور اس کے اس سے کچھ نہ کچھ نمبرز لے لیں. اسی طرح کیمسٹری کے اندر یہ سب غلط ہو رہا ہے. یہاں پہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں, مجھے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول طے کرنے ہیں. بے اصول زندگی نہیں گزار سکتا. ان اصولوں کو طے کرنے کے لیے مجھے اس دنیا کو سمجھنا پڑے گا, اس میں بقا ہے یا نہیں ہے, کتنے عرصے چلے گی. بالکل ایک ایسے آدمی کی طرح جو رات کو کبھی اٹھتا ہے, اچانک احساس کرتا ہے کہ وہ ایک کشتی میں ہے, اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی بھی ہے اور کشتی چل رہی ہے. تو ایک ایسا آدمی اٹھے تو چند سوالات فوراً اپنے آپ سے کرتا ہے, میں کہاں ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ عقائد کی پہلی بنیاد ہے. میں ایک دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوں, مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا, میں کہاں ہوں, یہ جگہ کیسی جگہ ہے, یہ جو میں جا رہا ہوں یہ کہاں جا رہا ہوں, آیا یہی اختتام ہے یا اس کے بعد بھی کچھ اور ہے. کوئی مجھے لایا ہے یا میں خود سے آیا ہوں؟ میں خود تو اپنے آپ کو نہیں لایا ہوں، کوئی مجھے لایا ہے. کون لے کر آیا ہے؟ جو لایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آیا مجھ سے کچھ سوال جواب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لانے والے نے مجھے کچھ سکھایا ہے یا نہیں سکھایا ہے؟ لانے والے کے میرے اوپر کچھ احسانات ہیں، ان احسانات کا مجھے جواب کیسے دینا ہے؟ کیا اس کے مقابلے میں میں ذمہ دار ہوں؟ یہ عقائد کی بنیاد ہیں، یہاں سے عقیدہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد میں دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ لانے والا کون ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کا وجود کیسا وجود ہے؟ وہ جس طرف مجھے لے کے جا رہا ہے وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے میری ہدایت کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے تو پیغام لانے والا کون تھا اور وہ پیغام کیا لے کر آیا؟ انجام کیا ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ عقائد کی بنیاد ہے. اگر آپ اس طرح سے عقائد کے اوپر محنت کریں اور تب خدا تک پہنچیں کہ مجھے لانے والا ایک خدا ہے، اس خدا کی قدرت اتنی ہے، اس خدا کا انداز یہی ہے، تب آپ میں اور اس شخص میں جس نے یہ سیکھا ہو کہ ہمارے پانچ عقیدے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، زمین آسمان کا فرق ہوگا. عقائد رٹنے کی چیز نہیں ہے، عقائد ایمان کی چیز ہے. ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اور میں مطمئن ہوں کہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے اکثر نے عقائد پر اس انداز میں کبھی زندگی میں گفتگو نہیں کی، ہم نے اس پہ محنت نہیں کی. بالکل میں نے عرض کیا، جس طرح ہم سائنسی حقائق کے اوپر سائنس کی طرح محنت نہیں کرتے، رٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح ہم نے عقائد کے اوپر بھی محنت نہیں کی. اس محنت نہ کرنے کے نتیجے میں ہم ہر آئی ہوئی ہوا سے بہہ جاتے ہیں. کبھی شیطان ہمیں اس طرف لے جاتا ہے، ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. کبھی ایک چیز کے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، ہم اس طرف چل پڑتے ہیں، کیونکہ کوئی بنیاد نہیں ہے جس سے ہم اس شیطانی وسوسے کا مقابلہ کر سکیں. عزیزان محترم، بنیادی ترین مشکل آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بنیادی ترین مشکل یہ ہے کہ ہمارے عقائد کمزور ہیں. اچھا، آپ اس کا حل کیا کریں گے؟ آپ اس کا حل اس طرح سے کر لیجئے کہ عقائد کی کوئی ایسی کتاب لے لیجئے کہ جو عقائد کو اس انداز میں سکھانے کی کوشش کرے. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، ہمارے پاس جو رائج کتابیں ہیں اردو میں، ان میں دو کتابیں اس اعتبار سے قابل قدر نظر آتی ہیں. ایک آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ہے عقائد کے بارے میں، مختلف عناوین سے چھپی ہے، رائٹر آیت اللہ مصباح یزدی ہیں، عقائد پر ان کی کتاب ہے. اور ایک آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے عقائد کے اوپر. یہ دو کتابیں عقائد کی قدر اس انداز میں لکھی گئی ہیں. ان دو کتابوں کو پڑھیے نہیں صرف، اس کو پڑھنے کے بعد بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کر سوچئے، واقعا خدا ہے یا نہیں ہے، واقعا اس خدا کی طاقت کتنی ہے. جب ان چیزوں پہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ بندوں سے توقع کریں گے؟ نہیں کریں گے. بندے دے نہیں سکتے کچھ، بندے کچھ لے نہیں سکتے، اور اگر یہ دیں تو فضول ہے اور یہ لے تو بے قیمت ہے. سب کچھ خدا کی ہاتھ میں، کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں واقعی کربلا کے معتقد ہیں، اہل بیت اطہار کے معتقد، انبیاء کے معتقد، ان کے عقائد کی طاقت دیکھی آپ نے؟ عزیزان محترم، ہم لوگوں نے کچھ چیزیں سنی ہیں، احساس نہیں کیے. کبھی زندگی میں تجربے کرنے پڑتے ہیں تو شاید کچھ احساس ہو جاتا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے ممبر میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھے تقریباً عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، یہ سب کو اچھا لگے گا. ایک دن تصور کریں جب میں کہیں بیٹھا ہوں اور سب مجھے ذلت کی نظر سے دیکھیں، اور تب میں کہوں کہ چونکہ میں خدا کے دین میں حق پر ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب بتائیں کیسا ہے؟ میں اس کو عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے پہاڑ چاہیے تھے، اس کے لیے ایمان کا پہاڑ چاہیے کہ وہ کسی معاشرے میں رہے، لوگ اسے گالیاں دیں اور وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اندر متزلزل نہ ہو. آسان نہیں ہے یہ. کبھی کبھی ہمیں ایسی کسی مشکل کو جھیلنا پڑتا ہے اور میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے کبھی نہیں جھیلا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں جو میں نے بتایا ہے اس کا 10% بھی جھیلنا آسان نہیں ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس کا 10% بھی جھیلنا آسان نہیں ہے. یعنی بس اتنا ہو کہ چھوٹا سا ایک گروہ کھڑا ہو اور آپ کی ذلت کر رہا ہو، آسان نہیں ہے جھیلنا. دیکھنے میں لگتا ہے آسان ہے، قطعاً آسان نہیں ہے. یہ صرف کس صورت میں آسان ہوگا؟ جب خدا پہ یقین ہو. خدا پہ یقین ہوگا تو پوری دنیا بھی خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی کی مخالف ہو جائے اس کو پرواہ نہیں ہوگی. اس خاطر سید الشہداء نے سب جھیل لیا، اس خاطر انبیاء جھیل لیتے تھے، پوری دنیا مخالف ہوتی تھی جھیل لیتے تھے، چونکہ خدا پہ یقین تھا، یقین کامل تھا. کیوں حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے؟ میں عرض کروں آگ جھیلنا مشکل نہیں ہے، اتنی مجمع کے سامنے، خلائق کے سامنے بے عزتیاں جھیلنا اس آگ سے کہیں سخت ہے، بہت سخت ہے. جھیل لیتے تھے صرف عقائد کی وجہ سے، عقیدے کی طاقت کی وجہ سے. یہ وہ کمزوری ہے ہماری، اس کمزوری کی وجہ سے چونکہ خدا پہ یقین کم ہوا ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو جہاں خدا پہ دیکھنا چاہیے بندوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بندوں سے توقع لینا شروع کر دیتے ہیں. اگر بندے احترام دکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بندے احترام نہ دکھائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، اندر کوڑنے لگتے ہیں کہ اس نے میرا احترام کیوں نہیں کیا. سب نشانیاں ایک بات کی، عقیدہ کمزور ہے، خدا سے رابطہ نہیں ہے. اب میں ایک قدم اور بڑھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے خدا کو تھرڈ پرسن رکھ کر خدا کو ماننا کہ میں یہاں ہوں اور آپ یہاں ہیں اور ایک خدا ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے. یہ فضول ہے، اس میں کوئی اعتماد نہیں آئے گا، اس میں کوئی یقین نہیں آئے گا. کس وقت خدا کو ماننا اصل بنے گا؟ جب میں کہوں کہ میں بھی نہیں ہوں، یہ بھی نہیں ہے، صرف خدا ہے. بس ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم خدا کو نہیں دیکھتے. ہم لوگ اپنے آپ کے معتقد ہیں، نظر آنے والے لوگوں کے معتقد ہیں، ہم لوگ خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھ سکیں کہ بس خدا ہے جو ہے، باقی سب سائے ہیں، پھر کسی سے توقع کیوں کرے گا؟ آپ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سایوں سے توقع کریں گے کہ وہ آپ کو کچھ دیں؟ انبیاء اس انداز میں دیکھیں گے اللہ کے مقابلے میں، سائے بھی نہیں ہیں. سائے میں بھی ایک مبہم وجود ہوتا ہے، ہم مبہم وجود بھی نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے اس عقیدے میں ہم لوگ، لفظ میں آسان ہے کہنا، پہنچ جانا اس عقیدے پر مشکل کام ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. عقیدے پہ محنت کر لیں، عقیدے پہ محنت کریں گے یہ جاہ طلبی کا زمینہ ختم ہو جائے گا. خدا پہ ایمان کریں گے، خدا پہ یقین رہے گا، خدا کو اپنی نظر میں رکھیں گے، جو کام کریں گے خدا کے لیے کریں گے، بندوں سے توقع نہیں کریں گے. جب تک خدا نے ذمہ داری دی ہے کریں گے، جب ذمہ داری احساس کی کہ اب ذمہ داری نہیں ہے نہیں کریں گے. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. اگر ہم چھوٹا سا ایک ادارہ بناتے ہیں تو اس ادارے کے اوپر اپنی مالکیت رکھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، جبکہ شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں. اگر میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں اور اس کو خدا کی خاطر لے کے چلاؤں، تو جب خدا کی خاطر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑتا کیوں نہیں ہوں؟ پھر میں پھر اس وقت میری نفسانیات اس کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں، میں اس کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بنایا تھا، اب لوگ میرا یہ احسان تو مانے کہ میں نے بنایا ہے. یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے شروع سے خدا کے لیے نہیں بنایا، اپنے لیے بنایا، لفظ سے کھیل رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہم جیسے بولنے والے، اگر ہم جیسے بولنے والے لوگوں کی خاطر نہیں بول رہے، خدا کے لیے بول رہے ہیں، تو یہ تعریف کریں یا نہ کریں اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ آئیں یا نہ آئیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر واقعی ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں تو نہ آئیں کوئی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ نہیں پڑھیں گے. تو اگر خدا کے لیے پڑھ رہے تھے تو ایک دفعہ خدا کے لیے نہیں پڑھیں گے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ سب اس بات کی نشانی ہے عقیدے میں کمزور ہیں ہم لوگ، بولنے والے بھی کمزور ہیں، سننے والے بھی کمزور ہیں. اس وجہ سے یہ کمزوری چلتی چلتی اس قومی انتشار تک پہنچ گئی ہے. اب آپ صحیح کرنا ہے تو آپ اس کو صحیح کر لیجیے، اپنے عقیدے میں محنت کر لیجیے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر کچھ فیصد بھی اچھے ہو گئے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا، کچھ فیصد بھی اچھے ہو گئے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ایک ہماری کمزوری کہ ہم اپنے نفس سے محنت نہیں کر رہے، ایک دشمن کی ہوشیاری کہ وہ جانتا ہے اسے کیسے کھیلنا ہے. دونوں نے مل کر معاشرے کو یہاں پہنچا دیا. ہم لوگ ایک دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں آرکیٹیکٹ، بلڈنگ بنانے والا، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں انجینئر، مثال کے طور پر ایک مکینک پرزے جوڑے گا، ایک سسٹم بنائے گا. یہ جو ہمارے دشمن ہیں یہ سوشل انجینئرز ہیں، انہوں نے معاشرے کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے معاشرے کے کل پرزوں کو اپنی مرضی سے جوڑا ہوا ہے. ان کو پتا ہے اگر اس مشین سے آگ اگلوانی ہے تو کون کون سے پرزے کہاں لگانے ہیں، اگر اس مشین سے زرخیز زمین نکلوانی ہے تو کون سے پرزے کو کہاں لگانا ہے. یہ سوشل انجینئرز ہیں. بدقسمتی سے سوشل سائنسز میں ہماری معلومات نیل ہے، ہم لوگوں نے سوشل سائنسز پر کبھی محنت نہیں کی. ایک طرف سے اپنے دین پر محنت نہیں کی، عقیدے پہ محنت نہیں کی کہ اگر اسی پر محنت کر لیتے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. دوسری طرف سے جب مادی علوم لینے آئے تو ان پر محنت نہیں کی جن کے ذریعے ہم پر حکومت ہو رہی ہے، یعنی سوشل سائنسز. وہ سوشل انجینئرز ہیں، انہوں نے سوشل انجینئرنگ کی بھی آپ کے سامنے، یہ ان کے آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. انہوں نے بگڑی ہوئی سوسائٹیز کو ڈیلیبریٹلی پرزے جوڑ جوڑ کے بنایا ہے، اور وہ جانتے ہیں اس بگڑی ہوئی سوسائٹی کو کس وقت کس موقع پر کس طرف موڑنا کس طریقے سے ممکن ہوگا. وہ اس کام کو بہت بڑے لیول پہ کر رہے ہیں، لہذا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم سوچ نہیں پا رہے کہ اتنے بڑے لیول پر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. وہ سوشل انجینئرنگ کے ماہر ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں. آپ اور میں اس کے مقابلے میں ضرورت نہیں ہے کہ پی ایچ ڈیز کریں، اگر کر لیں تو اچھا ہے، اگر نہیں بھی کرتے نہ کریں، سادہ سا کام کریں، ایمان مضبوط کریں، اپنا عقیدے کو مضبوط کر لیجئے. جیسے ہی آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں گے ان کی تمام سوشل انجینئرنگ کے مقابلے میں ایکسپشنل کیس ہوں گے، وہ اس کو ڈیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. امام خمینی بار بار کہتے تھے یہ جو کفر اور منافقت کے منصوبے بنانے والے ہیں یہ ہماری قوم کو نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں سمجھ پائیں گے. بالکل واضح ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک معنویت کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ معنویت کو نہیں جانتے. ہمیں کچھ کچھ اندازہ ہے کہ وہاں جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں ان میں افراد کون کون سے ہیں، ان افراد کے جس طرح وہ ہمارے پروفائلز بناتے ہیں ہم بھی ان افراد کے پروفائلز کو جان سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، جو مین پلانرز ہیں، میں پپیز اور پپٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پلانرز ہیں ان کے پروفائلز کیا ہیں. ان کے پروفائلز میں معنویت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، ان کے پروفائل میں معنویت اور عقیدے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہماری معنویت اور ہمارے عقیدے مضبوط ہوئے ہم ان کی پلاننگ میں ایکسیپشنل کیسز ہوں گے. وہ اس بارے میں بالکل نہیں جانتے اور جان بھی نہیں سکتے، کیونکہ معنویت اور عرفان پر جاننا کافی نہیں ہوتا، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی علم عرفان کا ماہر ہو لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہو کہ وہ رات کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر خدا سے کچھ طلب کرے تو اسے کچھ نہیں ملنا ہے. یہ پہچاننا صرف کتابوں سے ممکن نہیں ہے. تو میں قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں وہ اس معنویت اور عرفان سے قطعاً بے خبر ہیں، اور اگر ہم اس معنویت اور عرفان پر پہنچ گئے یہ ہمارے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنا سکیں گے. ہم لوگ ان کے تمام منصوبوں کا مقابلہ بہت سادگی اور آسانی سے کر لیں گے. لیکن جب تک ہم اس نفس پرستی کے فیز میں ہیں اس کے وہ چیمپئن ہیں، اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لہذا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ہمارے پاس 45-50 پوسٹ پی ایچ ڈیز ہیں جو نفس پرست ہیں، میں مطمئن ہو کے کہوں گا کہ یہ سب ڈھیر ہو جائیں گے، یہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہم نے ایک شہر کے اندر ایک کاؤنسل بنائی ہے، اس کے اندر اس شہر کے دی موسٹ انٹلیکچوئل جمع کیے ہیں اور ان سب کے پاس پوسٹ پی ایچ ڈیز ہیں، وہ سب کے سب سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس ہیں اور یہ ہماری قوم کے لیے پلاننگ کریں گے، اور یہ پتا ہو کہ وہ نفس پرست ہیں، اس کا مطلب ہے یہ فیلئر ہے. کیونکہ ان 45 کے مقابلے میں وہاں 400 تھنک ٹینک بیٹھے ہیں جو اس طرح سے زیادہ بڑا دماغ رکھتے ہیں, وہ ان کا مقابلہ کر لیں گے آرام سے. لیکن اگر یہ 45 نہ ہوتے, 5 ہوتے اور نفس پرست نہ ہوتے, خدا پرست ہوتے, تو ان 400 تھنک ٹینک کا مقابلہ کر لیتے, کیونکہ ان 400 تھنک ٹینکس کے پاس اس کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں لب لباب عرض کر دیا ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, یہ لب لباب قوم کی فتح کا. ابھی 2011 ہے, اگر ہم نے اور آپ نے کام کو شروع کیا, ایک نسل ہمیں چاہیے ہوگی صحیح کرنے کے لیے, ایک نسل کے بعد ہم کسی رزلٹ کو لے لیں گے. خدا نے خدا نہ کرے اگر ہم نے ابھی بھی ہوشیاری نہیں دکھائی اور نسلیں پھر ایسی گزرتی رہیں, کبھی معاملہ صحیح نہیں ہوگا. اور کسی چیز میں اتفاق سے کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جس طرح خدا نے دشمنوں کو یہ چانس دیا ہے کہ وہ سوشل انجینئرنگ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمیں بگاڑ سکتے ہیں, اتفاق سے نہیں ہوا ہے, انہوں نے پلاننگ کی ہے اور یہ کام کیا ہے. ہم پر خدا یہ نہیں کرے گا کہ ہم سے یہ کہے تم پلاننگ نہ کرو میں پھر بھی صحیح کروا دوں گا, نہیں ہوگا ایسا. آپ کو اور مجھے ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی. البتہ میں پھر عرض کروں آپ کی خدمت میں, 100% کی شعور, 100% کا آگہی تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. اگر میرے اپنے انداز میں جو مجھے ابھی تک کم عقلی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے, 20% بھی صحیح ہو جائے, وہ صحیح سوشل انجینئرنگ پر آ جائے, اللہ کے نظام کے اندر آ جائے, وہ 80% کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ خدا نمتاز کے نظام میں طاقت ہے, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لہٰذا عزان محترم, اگر آپ کے اور میرے اندر شعور ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. آپ اپنے اصلی کمال کی طرف جائیے. دنیا کے مصنوعی چھوٹے چھوٹے کامیابیوں کے اوپر اپنی زندگی برباد مت کر, یہ سب چیزیں ختم ہونی ہیں. آپ نے جو کمال کی جد و جہد کرنی ہے اس میں باقی رہنا ہے. خوبصورتی یہ ہے کہ اگر میں اور آپ ذاتی طور پر اس کمال کے پیچھے جاتے ہیں تو ذاتی کمال بھی نصیب ہوگا, معاشرہ بھی سدھر جائے گا, معاشرے میں بہتری آئے گی. اور اگر نہیں جائیں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا. کوشش مجھے یہ کرنی تھی کہ آج میں جاہ طلبی کی بنیادوں پر گفتگو کرنے کے بعد اس کے کچھ علاج بتاؤں, کوشش کروں, اس سلسلے میں کچھ بکس کے ریفرنسز دوں. لیکن چونکہ بنیاد میں بات تھوڑی سی طولانی ہو گئی, ہم اس کو کل کے اوپر رکھتے ہیں انشاءاللہ. کل دوبارہ اس جاہ طلبی کے موضوع میں کچھ علاج کی طرف جائیں گے. علاج کیسے کیا جائے؟ بنیادی علاج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, عقیدے کے اوپر محنت کر, وہ ہر اخلاقی مرض کی بنیادی مشکل ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس سے ڈیل کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہ کام علم اخلاق کے اندر طے ہوتا ہے, یہ کام علم اخلاق میں طے ہوتا ہے. علم اخلاق کے اندر جا کے دیکھا جاتا ہے کہ نفس کی بیماریاں کون سی ہیں, ان بیماریوں کا علاج کیا ہے. علم اخلاق کو ہم نے آج تک صرف انفرادی علم سمجھا ہے, اس کو معاشرے کی تعمیر کا علم نہیں سمجھا ہے. جبکہ اس دنیا کے اندر, اس زمانے میں جن لوگوں نے سب سے بڑی کامیابیاں لی ہیں انہوں نے علم اخلاق کے ذریعے سے لی. آپ خواہ نہ خواہ قبول کریں گے کہ امام خمینی اس دور کے سب سے بڑے سوشل آرکیٹیکٹ تھے, سب سے بڑے سوشل انجینئر تھے. انہوں نے بدترین حالات کے اندر ایک سوسائٹی کو چینج کرنے کا بیڑا اٹھایا, انتہائی کم مدت میں پوری دنیا کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب اس پروسیس میں واپسی نہیں ہے, اس پروسیس میں مسلسل ڈیولپمنٹ ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ ادارہ بنائیں اور مریں تو ادارہ بند ہو جائے. کامیابی یہ ہے کہ میں اور آپ ادارے بنائیں اور مریں تو ان اداروں سے اور ادارے بنتے رہیں, تب کامیابی ہے. سوشل انجینئرنگ کے, پازیٹیو سوشل انجینئرنگ کے پیچھے کچھ اور لوگوں کے کنٹریبیوشنز ہیں. اور خدا نے توفیق دی تو اس کی طرف آپ کی خدمت توجہات پہ عرض کروں گا کہ اس سے پیچھے کچھ اور لوگوں نے محنت کی ہے, جنہوں نے بہت برے حالات میں اپنے بہت بنیادی اسٹیپس لیے اور بات یہاں تک پہنچی ہے. ہمیں کافی پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا, اور بہت چھوٹی جگہوں سے کام شروع ہوا ہے. یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض گلیوں سے شروع ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے گھروں سے شروع ہوا ہے، وہ کام کہ جو بعد میں امام خمینی کی صورت میں ظاہر ہوا اور آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی گلیوں اور گھروں سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ ایک عجیب داستان ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس دور میں آئی ہے۔ یہ دور بہت اچھا دور ہے، دور میں مسلسل عرض کرتا ہوں یہ دور بہت اچھا دور ہے۔ آپ ہمیں بہت ساری کامیابیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور وہ خدا نے ہمیں اور آپ کو طبیعی عمر دی، جو زندگی طبیعی زندگی کے قابل کہلاتی ہے، اتنی ہمیں اور آپ کو ملی۔ ہم بہت بڑی بڑی کامیابیاں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان شاء اللہ۔ صرف ایک سوال کے ساتھ، ہمارا حصہ کیا ہے؟ ہمارا حصہ کیا ہے؟ ایک 25-30 ہزار کی تنخواہ بس، ایک گھر، چند گاڑیاں، چند زمینیں، ہمارا حصہ کیا ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جو خدا کے نام پر اس دنیا سے لینا ہے؟ ہمیں کچھ اور لے کے جانا چاہیے یہاں سے؟ ایسی چیزیں مت لے کے جائیں جس میں بقا نہیں ہے، وہ لے کے جائیں جس میں بقا ہو، وہ آپ کا میرا سرمایہ ہے۔ ہم نے سید الشہداء سے یہ سیکھنا تھا، سید الشہداء کی قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ سن سید الشہداء کی قربانی خدا کے وجود پہ دلیل ہے، خدا نہ ہوتا تو سید الشہداء نے قربانی کس کے لیے دی؟ ایک انسان کسی امید پر کچھ قربان کرتا ہے اگر خدا نہ ہو۔ مثلا اگر خدا نہ ہوتا تو انسان خاندان کے لیے قربانی دیتا ہے، دولت کے لیے قربانی دیتا ہے، طاقت کے لیے قربانی دیتا ہے۔ سید الشہداء نے سب کچھ لٹا دیا تھا، بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ ان کے فرزند امام سجاد کی زندگی بچے، بظاہر کوئی امکان نہیں تھا، سارے مرد ختم ہو چکے تھے۔ زیادہ سید امام سید الشہداء کی قربانی دی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے سید الشہداء نے خدا کے سوا کوئی امکان ہے کہ کسی اور کی قربانی دی؟ خدا نہ ہوتا تو قربانی کس کی دی؟ کربلا عجیب جگہ ہے، بس اس وجہ سے ہم کربلا کا نام جانتے ہیں، کربلا کے خزانہ تک رسائی حاصل نہیں کیے، کربلا میں جو دروس ہیں ان تک ہم نہیں پہنچے، ورنہ یہی ایک منظر کہ سید الشہداء حضرت علی اکبر کی لاشے پر پہنچے، یہ ایک منظر سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سارے محترم، ہم کل میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوشش کریں کربلا کے کرداروں میں سے کسی کردار کی جگہ اپنے آپ کو قرار دیں، پھر سوچیں کیا ہے۔ میرا بیٹا اتنا جوان نہیں ہے ابھی، لیکن میں اپنی آنکھوں میں صرف اتنا سوچوں کہ میرا بیٹا اتنا جوان ہو اور میرے سامنے ایڑیاں رگڑے، نہیں معلوم آیا انسانی کلیجے میں اتنی طاقت ہے کہ اسے جھیل لے۔ اور میں جانتا ہوں کہ میری محبت اپنے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس محبت کے مقابلے میں جو سید الشہداء علی اکبر سے تھی۔ وہ محبت عجیب محبت تھی، وہ محبت صرف باپ بیٹے کی محبت نہیں تھی، وہ نواز رسول کی شریع رسول سے محبت تھی۔ شاید حضرت علی اکبر کو اپنے بچے سے زیادہ شبیہ رسول کے عنوان سے پہچانتے تھے، لہذا جب حضرت علی اکبر جانے لگے تو خدا سے نہیں کہا خدایا دیکھ میں اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں، کہا خدایا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں شبیہ رسول ہے۔ اپنی ولدیت سے نسبت نہیں دی، رسول اللہ سے نسبت دی، یہ شبیہ رسول۔ کربلا کے واقعے میں کچھ جملات ایسے ہیں جو قطعی ہیں، سید الشہداء نے کہے ہیں، ان میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن جملات میں شبہ نہیں ہو سکتا ان میں سے ایک جملہ ہے کہ جب علی اکبر کو بھیجنے لگے تو عمر ابن سعد نے نیزہ لہرایا گویا یا شمشیر لہرائی اور کہا کہ اس کو بھیجو میں اس کو ماروں گا۔ سید الشہداء کے قلب مقدس میں بہت گنا گزرا، عمر ابن سعد کے لیے کہا خدا تیری نسل کو ایسے ہی ختم کرے جس طرح تم میری نسل کو ختم کر رہا ہے۔
شاید کوئی ہے جو ریبر میں مظلوم کے درد کو سمجھے. اس کے بعد ایک جملہ ہے جو مشہور ہے, جس کے بارے میں قسم نہیں کھا سکتے ہیں لیکن بہت مشہور ہے. وہ یہ کہ جب علی اکبر گرے تو فرمایا, بیٹا آواز دے دو تمہارے باپ کو دکھائی کچھ نہیں دیتا. یا اللہ, اگر یہ جملہ حقیقت ہے تو بہت سخت ہے. اس کے بعد ایک جملہ ہے جس کا قسم کھائی جا سکتی ہے. یہ جملہ کہا ہے, علی اکبر کی لاشیں کے برابر پہنچی اور فرمایا, وہ الگ دنیا بعد اکل افا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. یا اللہ, سید الشہداء کے لیے دنیا ختم ہو گئی علی اکبر کے. وہ الگ دنیا بعد اکل افا, تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. کون سید الشہداء کو پہچانتا تھا؟ اس بھرے میں میدان کربلا کے اندر کون سید الشہداء کو سب سے زیادہ جانتا تھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا. وہ محافظ امامت تھی, وہ حامی امامت تھی, وہ امامت شناس تھی, وہ یا عورت ہو کر امام تھی, وہ امامت کو پہچانتی تھی. انہوں نے سید الشہداء کی علی اکبر کے لاشے پر یہ جملہ سنا ہوگا, الگ دنیا بعد خلافا, اچانک خیمے کے دروازے پر آ گئی. سید الشہداء نے بی بی زینب کی طرف دیکھا کہ کہیں بہن خیمے سے باہر نہ آ جائے. پلٹ کر کہا, بہن آپ کو خیمے سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے, آپ خیمے سے باہر مت آئیے گا. علماء گفتگو کرتے کہتے, بی بی زینب کیوں آئی خیمے کے دروازے تک؟ ان کو پتا تھا باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. جواب یہ ہے, چاہتی تھی بھائی کی توجہ لاشے پہ سے ہٹ جائے. وہ چاہتی تھی بھیا اگر اکبر کے لاشے کو دیکھتے رہے تو کچھ ہو جائے گا. وہ امامت شناس تھی, انہوں نے سید سجاد کے چہرے کو دیکھ لیا تھا, ایک موقع پر 11 محرم کو پہچان لیا تھا. اب اگر کچھ نہ کہا تو کچھ اور ہو جائے گا.
وسیاد من الذین ظلموا ایام قلب ینقلب. پروردگار, آپ تو جو آسہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تو جو آسہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. پروردگار, حضور ذکر حسین نصیب کیا ہے, پرچم حسین دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا نصیب فرما, اس پرچم کے سائے تلے زندگی کرنا نصیب فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی جانساروں وفاداروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, فرزند حسین منتقم کربلا سید و مولا اور آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرما, ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہماری زندگیوں کا خاتمہ ان کی رہبری میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.